Cosa stai carina?
Co vuoi che ma?
Beh, questo che è, no?
Cosa ti ho?
Pidi, cosa no?
Cosa che è, no?
अस्सलाम वालेकुम सामेईन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज़ अज़ीज़. हमारी प्रोड्यूसर नुख़बत मलिक हैं और हमारे इंजीनियर हैं बिल एंड्राडे. तो सामेईन, अगर आप जैसे कि फ़ेसबुक पर हैं इस वक्त और हमारा प्रोग्राम फ़ेसबुक पर बराह रास्त देख भी रहे हैं, इंतज़ार है हमें आपके कमेंट्स का और आपके मौजूदगी के एहसास का. तो आपने फ़ेसबुक पर पढ़ा होगा कि हमारे ये प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम पर है और दिसंबर की 8 तारीख को, जो हफ्ते का रोज़ है, हम अपना आखिरी प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे. तो मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम आज से पूरे 10 साल पहले यानी सन 2008 में शुरू हुआ था और इस दौरान मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने आपको, तकरीबन ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी फ़नकार को दो दफ़ा लाए हों, बहुत कम, यानी सिर्फ बहुत ही कुछ ट्रेजिक मौक़ों पर, यानी ऐसे ट्रेजिक मौके जब वो जो हमारे मेहमान थे फिर वो हम में ना रहे तो हमने उनको दोबारा आपको सुनवाया, या कभी कभार आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर और किसी वजह से. तो हमारे इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में मेहमान आए और उनसे बहुत ज़्यादा यानी हज़ारों की तादाद में हमारे सामेईन ने उनसे बात की और उनके लिए ये एक बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात थी कि वो अपने इन महबूब फ़नकारों से बात कर सके, या किसी भी शोबे में जो मुमताज़ अफराद हैं, चाहे वो मुसन्निफ़ हों चाहे वो सियासतदान हों. लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश यही थी कि सियासतदानों को ज़रा हम इस प्रोग्राम में कम लाएं, इसकी वजह ये है कि आप हमारे दूसरे प्रोग्रामों में उन्हें काफ़ी सुनते हैं. तो जब हमने 8 को आपका आखिरी प्रोग्राम है, 7 दिसंबर 2008 को अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो काजी वाजिर हमारे मेहमान थे और इस दरमियान इकबाल बाहू साहब, बहुत ही मशहूर लोक फनकार सूफ़ी फनकार, हमारे प्रोग्राम में आए. उनको हम दो दफ़ा लाए थे, एक दफ़ा वो अमेरिका आए तब और एक दफ़ा उससे पहले. तो बड़ी मोहब्बत से इन लोगों ने आके आप सबसे बातें की. तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि अगर हम इकबाल बाहू की आवाज़ से इस प्रोग्राम को शुरू करें और उसके बाद हम चलेंगे अपने पहले प्रोग्राम में एक नहायत ही शगुफ्ता अपने आर्टिस्ट की जानिब, जो थे काजी वाजिद और जो हमारे पहले मेहमान थे. तो लीजिए शुरू करते हैं इकबाल बाहू की आवाज से.
مجھے یہ موقع دیا کہ اتنے سارے لوگوں سے, اتنے سارے پاکستانی دوستوں سے بات ہو گئی, آپ کا بہت بہت شکریہ.
تو قاضی صاحب, یہ آخری ملاقات نہیں ہے آپ سے اور آپ حسب وعدہ دوبارہ آئیں گے, کچھ لطیفے سنائیں گے.
تو سامعین، یہ تو ان کے اختتامی الفاظ تھے، ہم اور بھی ان کی گفتگو آپ کو سنائیں گے، لیکن اب چلتے ہیں معین اختر صاحب کی جانب، جو کہ ہمارے دوسرے مہمان تھے اس پروگرام میں.
میں نے پہلے تھیٹر اسٹیج کا ایک پلے کیا تھا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا. ولیم شیکسپیئر کا ایک کھیل تھا مرچنٹ آف وینس، وہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا اور اس میں شائلاک کا رول کیا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیو شروع ہوا، تو ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا پاکستان میں، پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا. آپ لوگوں سے داد بھی ملی اور تنقید بھی حاصل ہوئی.
مجھے سب یہ بتائیے مجھے، آپ تو آپ کا جو پروگرام ہے انور مسعود کے ساتھ، تو اس میں تینوں آپ کمال کے ہیں، اگر دیکھا جائے بشرا بھی، آپ بھی اور انور بھائی خود بھی، تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کس کی وجہ سے پروگرام زیادہ مقبول ہے؟
نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بشرا پہلے کرتی تھی، بشرا نے 10-11 کیے، پھر بشرا کی مصروفیت اپنی تھی تو اس لیے بشرا نے وہ چھوڑ دیا، تو پھر میں اور انور مقصود صاحب ہی کرتے ہیں اس کو، اور اب تک میں اس کے 340 کے قریب ایپیسوڈ کر چکا ہوں.
340؟
جی ہاں، 340 مختلف کیریکٹرز کیے ہیں، اور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس کو نے سوال کیا کہ کون اچھا کرتا ہے، وہ اچھا لکھتے ہیں یا میں اچھا کرتا ہوں، یہ تو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے. وہ اپنی جگہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور میں 34 سال سے انور کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انور نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ معین اختر بڑے صغیر ہی نہیں، دنیا کے جو چند بڑے ایکٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے رشتہ دار جو ہیں نا، وہ سب آئیں گے وہاں سے نیو کراچی سے، رات 1-1:30 بجے کے قریب داخل ہو گئے جواب دولت، جب 1:30 بجے رات کو اپنے گھر کے اوپر جائیں گے ایک بوتل پی کے فقط، تو کیا گھر جا کے گھر والیوں سے کہیں گے کہ کھانا پکا کے دو رات کو 2 بجے؟ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ جو زندہ مرغیاں نا کاغذ میں لپیٹ کے براتیوں کو دے دوں گا میں، کہ گھر جا کے پکا لیں، جس طرح کا چائے پکا لیں ان کو، بس ایک ایک ریبن لال رنگ کا باندھنا پڑے گا.
میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جب مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا، تقریباً آج سے 4 سال پہلے، اور 92 میں مجھے ملا تھا تمغہ اس میں کارکردگی. تو یہ جب دو تمغے ملے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری سروسز نہ صرف عوامی سطح پر ریکگنائز کی گئی ہیں بلکہ کاری سطح پر بھی ریکگنائز ہوئی ہیں.
آپ کے لیے ایک شعر ہے
شاد
جی، معین ہو جس کا نام تو ایسی ہو زندگی، راضی ہو والدین خدا اور رسول بھی.
واہ بہت خوب
معین صاحب، اللہ آپ کی زبان مبارک کریں، اور اللہ ایسا اگر ہو جائے کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں، تو یہ تو وہ شخص تو دنیا میں بھی فلاح پا گیا اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. ہاں میں تو اپنے لیے کہتا ہوں، تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے.
بات
اور کہا ہے کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. ان کو میں مجھے بس ایک وہ یاد ہے شعر، وہ بنی ہے الانی ہے بڑا جگرانہ ترسا، تھوڑی دیر رہ گئی ذرا ہنس کے ٹور نبا.
سب آپ نے اب تک جتنے بھی کیریکٹر کیے ہیں اس میں، خاص طور پہ لوز ٹاک کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ آپ کا پسندیدہ کیریکٹر کون سا ہے؟
میں نے اس میں ایک کیا تھا، ایک کوئٹہ کے خان کا رول کیا تھا میں نے.
اچھا
جی ہاں، وہ اور ایک اس میں میں کرسچن نس بناؤں.
اچھا
وہ اور ایک اس میں میں کوفی عنان بناؤں، اور ایک ہمارے بڑے مشہور وہ تھے، اللہ ان کو غریق کر رحمت کرے، پینٹر تھے گل جی.
جی جی جی،
ایسے تو بہت بہت سارے ہیں، 340 میں سے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ وہ کون سے اچھے تھے، مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں.
بالکل، خود ہمارے لیے بہت مشکل ہے، میں نے کہا اسی لیے پوچھوں کہ آپ سے کہ آپ کو ان میں سے کون سا پسند ہے.
جی ہاں مجھے کافی ہیں، کوئی 40-50 تو ہیں جو بہت مجھے پسند ہیں.
انسان تبدیلیاں چاہتا ہے، جو خریدار ہے وہ ہر دفعہ ایک نئے خواب کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے. ایک فنکار کا فن ہے، یہ اس کی فن کی عصمت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا خواب تراشنے کی کوشش کرتا ہے اپنے خریدار کے لیے.
تو سامعین، یہ خوبصورت آواز خوبصورت شخصیت معین اختر صاحب اور یہ ہمارے مہمان تھے. اب ہمیں نہیں ہے لیکن ان کی یادیں, ان کا فن ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہے گا. میں کچھ نام پڑھ دوں: رشید ناز, مقصود ڈار, اکرم خان جروار, شاہ عباس اور روشن ایاز, حسنین خان, سادقانی بلوچ, فقیر غلام حیدر سنجرانی, میر محمد ایم علی ڈومکی, حفیظ الرحمان, سید عبداللہ, عاشق ملک اور اس کے علاوہ عاشق حسین خاصخیلی بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں, جامروز خان, شاہد خان, چودھری اظہر, یونس آفریدی, طالب شہنشاہ, سدیس جان, وسیم کر, معاف کیجیے گا میں کچھ تلفظ اگر غلط ہوں تو معذرت خواہ ہوں آپ سے, یونس آفریدی, رشید ناز نے کئی میسیجز کیے ہیں, ان میں سے مزید بھی ہیں ہمارے پاس, اور سیان جیٹ. تو بہت شکریہ آپ سب کا, پروگرام سنتے رہیے, اور اگر آپ ان فنکاروں کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں گے تو میں ضرور وہ شامل کروں گی. سامعین, فاروق شیخ کو آپ سب جانتے ہیں, بالی ووڈ کے بہت ہی مشہور اداکار ہیں, اور اس کے علاوہ وہ بھارت میں اسٹیج کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. برسوں تک ان کا ایک اسٹیج پلے تھا جو شبانہ اعظمی کے ساتھ انہوں نے کیا, وہ چلتا رہا. اور اس کے علاوہ بھارت میں جو ایک پوری تحریک ہے یہ جو اداکاروں کی, اور جو نیا تھیٹر ہے اس کی, اس میں فاروق شیخ کا ایک بہت بڑا نام تھا. فاروق شیخ جب اس پروگرام میں آئے تھے, آپ کو اس میں میں نے وہ رکھا بھی ہے تھوڑا سا ٹکڑا, تو میں بڑا سمجھ رہی تھی کہ اتنے بڑے فنکار ہیں, آئے ہیں, پتہ نہیں کتنا وقت دیں گے, سننے والے ہمارے دور دراز گاؤں سے بات کرتے ہیں. لیکن اتنی محبت سے فاروق شیخ نے ان سب سے بات کی, اور جس طرح کا پروگرام ان کے ساتھ ہوا, بعد میں بھی مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ جو میرے بہت ہی پسندیدہ پروگرام ہے. آرٹسٹ تو سب بھی پسندیدہ ہے, لیکن کئی دفعہ جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بولنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن فاروق شیخ میں دوسری باتیں تھیں. تو چلیے سنتے ہیں فاروق شیخ کے پروگرام سے ایک جھلک.
تو بڑا مطلب خوش قسمت میری تھی کہ اس وقت جو ہے جس کو ہم پیرلل سنیما یا جس کو میڈیا آرٹ سنیما کہتا ہے, اس کی مہم چل پڑی تھی. تو ہمارے ممبئی میں ایک عام زبان کی کہاوت ہے کہ بھائی چلتی گاڑی میں چڑھ گئے. تو گاڑی جو ہے چل پڑی تھی اور وہ رفتار پکڑ رہی تھی, اب کسی نہ کسی وجہ سے ہم بھی اس میں چڑھ گئے. تو چونکہ گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو آرٹسٹ اس میں شامل ہیں وہ بھی بہت تیز دوڑ رہے ہیں اور بڑے آسان بڑے اونچے اڑ رہے ہیں وہ, لیکن دراصل وہ موومنٹ چل پڑا تھا. اور اس طرح کی پھر کئی فلمیں کئی آرٹسٹوں کے ساتھ آئیں. نصیر صاحب نے کئی فلمیں کی, اوم صاحب نے کی, شبانہ جی نے کی, سمیتا جی نے کی, کئی ایسے لوگ تھے جو اس وقت اس موومنٹ کا حصہ ہو گئے, اور ان میں سے ایک نام جو ہے فاروق شیخ کا بھی تھا.
تو فاروق شیخ کے نام میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل مختلف قسم کا تھا, مطلب جیسے شبانہ ہے ظاہر بامبے میں جو لوگ رہے, لیکن آپ بڑودا سے آئے, اور وہ بھی ایک چھوٹے سے, مطلب آپ خود تو چھوٹے سے گاؤں سے نہیں, لیکن بہرحال آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ زمینداری تھی آپ کے, آپ کے والد وکیل تھے.
ہاں, وہ بڑودا سے آگے ایک چھوٹا گاؤں ہے کوئی 50 میل کے فاصلے پر, وہاں کچھ باپ دادا کی زمینداری وغیرہ تھی. میں تو کیا زمینداری کروں گا, اور میں تو دراصل وکالت کی پڑھائی کر رہا تھا جب مجھے گرم ہوا آفر کی گئی.
اچھا,
اور پھر میں نے گرم ہوا بھی کی اور وکالت کی پڑھائی بھی پوری کی. وکیلوں کی قسمت اچھی تھی کہ میں کورٹ میں گیا ہی نہیں کبھی, ورنہ وہ بدنام ہو جاتے.
تو آپ کے ساتھ مجھے کئی ساری خوش نصیبیاں نظر آتی ہیں. تو یہ سارا گروپ جو آپ کا بنا, مثلا آپ نے شطرنج کے کھلاڑی ستجیت رائے کی فلم میں تھی, تو ان سب لوگوں کے ساتھ کیسے, اور پھر بعد میں خیر یہ تو کافی بات کی بات ہے, امراؤ جان ادا وغیرہ, تو یہ سب لوگ آپ کا کوئی گروپ تھا یا ان لوگوں نے آپ کو پک کیا, کس طرح سے آپ کا؟
دراصل اس کا شرف بھی جو ہے یا سہرا بھی جو ہے وہ گرم ہوا کے ساتھ ہی بنتا ہے. گرم ہوا چونکہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت مقبول ہوئی اور اس کی بڑی تعریف ہوئی, تو ستیجیت رائے صاحب نے گرم ہوا دیکھی تھی.
اچھا,
اور وہ اپنی پہلی ہندی فلم یا غیر بنگالی فلم بنا رہے تھے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا, شطرنج کے کھلاڑی.
اچھا,
اور انہوں نے اتفاق سے مجھے فون کیا, میں کینیڈا میں اپنے چچا کے یہاں چھٹیاں منا رہا تھا, تو انہوں نے فون کیا اور میرے سسٹر نے کہا کہ کوئی مسٹر رے کا فون ہے تمہارے لیے. تو میں نے فون اٹھایا, ان کا میں انگریزی میں, وہ بہت بھاری برکم آواز میں اور بڑے شاندار ایکسنٹ میں وہ انگریزی بولتے تھے, ان کا میں ستیجیت رے بات کر رہا ہوں اور میں تم سے اپنی ہندی فلم کے بارے میں بات. تو میں نے سوچا کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے اور کوئی ایسے ہی خام خام مجھے تنگ کر رہا تھا. میں نے کہا ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اب میں ذرا بزی ہوں تو بعد میں فون کیجیے. میں نے فون رکھ دیا.
اچھا
تو 5 منٹ کے بعد پھر فون آیا, انہوں نے کہا نہیں میں واقعی ستیہ جی سے بات کر رہا ہوں اور میں فلا فلا نام کی فلم بنانا ہوں اور اس میں یہ فلا فلا آرٹسٹ شامل ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک کردار آپ بھی کریں. تو پھر پہلے تو میں نے کان پکڑے اور بہت معافی افی طلب کی ان سے. اب پھر انہوں نے کہا کہ میں شوٹنگ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا صاحب میں تو لمبی چوڑی چھٹیوں پر ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارا کام چھٹیوں سے بات کر سکتے ہیں. تو پھر جب میں لوٹ کے گیا تو کام شروع ہو گیا اور ماشاء اللہ ریس صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی اچھا رہا.
تو یہ جو زبان میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیا اردو کا کیا نظر آتا ہے آپ کو, کیا رنگ ہوگا آئندہ کوئی 20 سال بعد انڈیا میں؟
دیکھیں چونکہ اردو بے حد خوبصورت زبان ہے اور ایک بہت لمبی تاریخ ہے اردو کی ہندوستان سے جڑے ہوئے رہنے کی. اور دراصل جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس زمانے میں ایک ہندوستان ہوا کرتا تھا اسی مٹی سے ابھری ہوئی زبان ہے. اس کی اردو جو ہے اتار چڑھاؤ دیکھے گی لیکن اردو جو ہے ندارت یا غائب نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ زبان کے اعتبار سے ایک ڈکلائن یا ایک پستی کا عالم جو ہے عام طور سے آنے لگا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم ایس ایم ایس کی زبان کہتے ہیں جو ہم موبائل ٹیلی فونز پہ کیا کرتے ہیں, اب بول چال میں بھی اور گفتگو میں بھی اس طرح کی زبان استعمال ہونے لگی جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک اچھی سماج کے بارے میں یا کسی بھی معاشرے کے بارے میں جو ہے ایک اچھی بات ہے یا اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی قابل امید بات ہے. یہ پستی کی طرف جانے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے انسان کو بڑے ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے اس میں خوبصورتی اور اس میں صحیح لفظوں کا استعمال اور اس طرح ادا کرنا کسی بات کو کہ جو معنی بھی پہنچا دے اور پھر اس میں ادائیگی کا ایک حسن بھی ہو, یہ تو بڑے طویل عرصے کے بعد انسانی قوم کو نصیب ہوتا ہے. اس کو اگر ہم ضائع کر دیں یا اس کو جو ہے نظر انداز کر دیں تو یہ بڑے نقصان کی بات ہوگی. اور میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ ہماری فلموں میں اب زبان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا, جو بڑی بڑی بدنصیبی کی بات ہے.
توجہ نہیں دے رہے یا مجھے لگتا ہے کہ جیسے واقعی کچھ لفظ آپ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ آپ کی زبان جو ہے مطلب وہ عادی نہیں رہتی نا اس طرح سے کہنے کی.
نہیں, جو چیز آپ کو نہ آتی ہو یا آسانی سے جو آپ کو نہ آتی ہو آدمی اس کی طرف کوشش کرتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے, اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسے یہ اتنی ساری ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں پھیل گئی ہے یہ ہمیشہ تو نہیں تھی جی. لیکن لوگوں نے کوشش کر کے اس میں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈا اور اس کو استعمال کیا اور اس کو اپنایا. اسی طرح جو ہے انگریزی جیسے لوگ سیکھتے ہیں, اب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں انگریزی کے اسکول کھل گئے تو وہ اسی لیے انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے کوئی اس شعبے میں تھا یا آپ وائز ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے ایوارڈ ملے ہیں؟ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پاکستانی اور ہندوستانی عوام کو آپس میں قریب لانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا کریں گے؟
بتائیے, جو سوال میں نے پوچھنے تھے وہ سارے تو ایمن کو لگا کہ میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی آپ سے, تو انہوں نے سب کچھ. اب آپ بتائیے, میں آپ کو یاد کراتی چاہوں.
چار سوال پوچھے اتنی رفتار کے ساتھ پوچھ لینے کا ایوارڈ جو ہے صرف ایمن کو دیا جا سکتا ہے.
بالکل, ایوارڈ ان کو تو بہت ملتے رہتے ہیں, بہت ہی قابل بچی ہے
ماشاء اللہ. اب یہ کہ مجھے تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا تھا مجھے تو کوئی میرے فہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں فلموں میں کبھی کام کروں. اب یہ اتفاق سے ہو گیا, ستی صاحب کا خدا بھلا کرے, انہوں نے اس دھرے پہ ڈال دیا مجھے.
خاندان
کا فلموں سے کوئی تعلق نہیں, میرے والد صاحب بھی مرحوم جو ہے وہ وکیل تھے, ان کا فلموں سے کوئی تعلق نہیں. میرے اور جو جتنے رشتے دار ہیں ان کا فلموں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ان کا کسی کا ایکٹنگ سے ہی کوئی تعلق نہیں. تو پتہ نہیں ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہر خاندان میں ایک بلیک شیپ ہوتا ہے, تو شاید میں ہی ایک نکل آیا اس میں.
تو آپ لیکن لوگ قدر کرتے ہیں آپ کے ہونے کی فلموں میں, یا مطلب اس کو ابھی تک قابل اعتراض تو مجھے پتہ نہیں سمجھ.
برداشت کر لیتے ہیں.
اچھا,
گھر والے اب تو برداشت کیا کریں, اب لڑکا بگڑ گیا کیا کریں.
بالکل, اب اور اب سنورنے کا کوئی امکان نہیں. میں سوچی تھی پتہ نہیں ایک گھنٹہ جو ہے, آپ اتنے بڑے فنکار ہیں اور پتہ نہیں کتنے اترائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت آپ اچھے سویٹ سے انسان.
میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں روبرو بھی ملاقات کسی دن ہو جائے گی
انشاءاللہ.
سامعین پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، بہرحال مجھے ایک بہت اداسی بھی ہے اس وقت جب میں ان سب کی آوازیں سن رہی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو دوبارہ نہیں ملتے. یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے، ہر نسل کا ہر عمر کا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور بہت سے اچھے اچھے نئے لوگ آئیں گے، بہت آگے جائیں گے، لیکن یہ لوگ اپنے اپنے دور کے نایاب لوگ تھے. مجھے یاد ابھی ایک دم سے فہمیدہ باجی آ گئیں، فہمیدہ ریاض کا بھی انتقال ہوا ہے، ان پہ میں ایک پورا شو کرنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ ہمارے سن 2016 میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئی تھیں. ہم لیں گے اس میں ایکسٹریکٹ چن کے، لیکن ان کو میں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عہد ختم ہوا ہے خواتین کا، جو ایک مطلب میں اس کی وضاحت کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو فیمنسٹ ہیں، سیاسی شعور رکھتی ہیں، کہتی ہیں، مگر فہمیدہ ریاض جو تھیں انہوں نے آغاز کیا، اور نہ صرف آغاز کیا بلکہ وہ بہت متنوع چیزوں کی طرف گئیں. وہ سیاست میں عملی طور پہ شامل ہوئیں، تاریخ پہ آخری ان کی کتابیں جو ہیں تاریخ سے متعلق ہیں، ایک جو وقت کا دھارا ہے جس طرح کے قرۃ عین کی یا عبداللہ حسین کی کتابیں ہیں، اسی نوعیت کی ان کی ناول ہے. تو بہرحال ہم بات کرتے رہیں گے. اور ندا فاضلی صاحب، بہت آپ لوگ خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کے بھائی تسلیم فاضلی پاکستان کے ایک بہت ہی معروف کمپوزر تھے، اور امید فاضلی بھی ان کے کزن تھے، تو بہت سے لوگ پاکستان میں انہیں مقابلتاً جتنا وہ انڈیا کے لوگوں کو جانتے ہیں انہیں زیادہ جانتے تھے. تو چلیے ہم گفتگو سنتے ہیں ندا فاضلی کی، اور پھر اور بھی لوگ ہیں.
آج کا جو ماڈرن کلچر کا سیناریو ہے اس میں کرکٹ ایکٹر اور پولیٹیشین زیادہ نمایاں ہیں، اور لفظ جو ہے وہ کب سامنے آتا ہے. بمبئی میں ایک قبرستان ہے جس میں ساحر لدھیانوی بھی ہیں، مدھوبالا بھی ہیں، اور محمد رفیع بھی ہیں. بازار اپنی ترازو اور باٹ کو لے کر قبرستان میں گھس گیا، اور اس نے تول کر دیکھا، اتفاق سے اس ترازو میں ساحر کے جب لفظ تولے گئے تو معلوم پڑا کہ اس کی قیمت نہیں ہے، اور ساحر کا مزار پانچ برساتوں کے کی تھپیڑے سہ کر زمین دوز ہو گیا ہے، نشان سے نشان لیس ہو گیا ہے. تو ہے کیا کہ میں نے ایک دوہا کہا تھا کہ کرکٹ نیتا ایکٹر ہر محفل کی شان، اسکولوں میں قید ہے غالب کا دیوان.
واہ واہ، بہت خوب. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم ہماری کالر نے اپنی ماں کے بارے میں بات کی، تو پھر مجھے جو آپ نے ویزا نہ ملنے پر لکھے تھے کچھ شعر،
وہ نظم جو ہے پہلی بار میں نے اٹلی میں پڑھی تھی. وہاں پر ایک انگریزی کی رائٹر ہے ڈورس لیسنگ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ندا فاضلی تعجب کی بات ہے تم ابھی تک اپنے باپ کی موت پر نظم لکھتے ہو. میں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے، میرا تو یہ ہی باپ تھا.
بالکل، آپ نے جو لکھا تھا اس میں کہ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں،
کہ میں نے اپنی فیملی کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب مجھے فیملی کی زیادہ ضرورت ہوتی، اور اسی لیے میری شاعری میں زیادہ تر گھر، ماں باپ، بہن بھائی نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پارٹیشن کے بعد مائگریٹ نہ کرتے تو ممکن ہے کہ میرے اندر ان سے بچھڑنے کا غم اتنا شدید نہیں ہوتا. میں نے ایک دوہا کا لکھا تھا جو جگجیت سنگھ نے گایا بھی ہے کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار،
جی بہت دکھ نے
دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار.
بالکل،
تو میرے یہاں ماں کا دکھ جو ہے وہ زیادہ ہے. میں نے تو ایک غزل بھی کہی تھی کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے, یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں, بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے, آدھی سوئی آدھی جگی تکی دوپہری جیسی ماں. اور بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں, بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں, دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں. اور یہ شعر ہے, بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی, بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی, پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں.
واہ بہت ہو, آپ نے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں اس وقت ایک تصویر کھینچ دی ہوگی. تو ہم نے وہ ان کو سنا ہے کہ, اور صرف یہی شعر نہیں, آپ کی شاعری میں جو ایک بہت گہرا احساس ملتا ہے وہ انسانوں کو جوڑنے کا ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مرزا غالب ہیں ان کا ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے, اور وہ ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے, لیکن آدمی کو انسان بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور جب وہ مرحلوں کو طے کرتا ہوا آدمی انسان بن جاتا ہے تو اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو جاتا ہے, اس کا نام وارث شاہ ہو جاتا ہے, اس کا نام شاہ حسین ہو جاتا ہے, اس کا نام کبیر داس ہو جاتا ہے, وہ محبت ہو جاتا ہے. اور آج محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں آج جو سب سے زیادہ مشہور شاعر ہیں وہ جلال الدین رومی ہیں, کیونکہ دو جنگوں سے ٹوٹی پھوٹی دنیا, نیوکلیئر خوف سے دبی ہوئی دنیا جو ہے آج محبت کی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہے, محبت کرنا چاہتی ہے, محبت کے سائے میں جینا چاہتی ہے, محبت کا پرچار کرنا چاہتی ہے.
کہ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان, سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان, جادو کرے مہان, ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان. سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان, ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان. اور ایک دوہا سناتا ہوں میں, جو جب تک دنیا رہے گی کبھی پرانا نہیں ہوگا. ٹیلی پیتھی تو آج کی سائنس ہے, کہ میں رویا پردیس میں, میں رویا پردیس میں, بھیگا ماں کا پیار, بھیگا ماں کا پیار, دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار. میں رویا پردیس میں, بھیگا ماں کا پیار, دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار. اور ساتوں دن اللہ کے, ساتوں دن اللہ کے, کیا منگل کیا پیر, جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر. اور ہمارے ہندوستان میں الیکشن ہو رہے تھے, اور الیکشن میں کس طرح سے کھیل ہوتا ہے, ایک دوہا سن لیجئے, کہ عیسیٰ اللہ ایشور سارے منتر سیکھ, عیسیٰ اللہ ایشور سارے منتر سیکھ, سارے منتر سیکھ, جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی.
آپ نے کسی جگہ کہا تھا اپنے کسی انٹرویو میں کہ فساد جو ہیں پولیٹیکل ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا آدمی سے رشتہ کبھی نہیں بدلتا, تو آپ کا یہ یقین بدستور قائم ہے؟
بالکل قائم ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا مائگریٹ کرنے کا پاکستان, تو اس وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ زمین کی تبدیلی حالات کی تبدیلی نہیں ہے, اور میں اس فیصلے پر آج بھی قائم ہوں, اور میں آج بھی نادم نہیں ہوں اس فیصلے پر. حالانکہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھویا, اپنے باپ کو کھویا, اپنے بھائی کو کھویا, اور وہ کراچی کے قبرستان میں آج بھی خالی آنکھوں سے محبت کی طرف دیکھ رہے ہیں, और मैं वहां नहीं जा पाया, ये और बात है। मैंने कबीरदास की एक जमीन थी को हम के उनका अमीर खुसरो के बाद अगर किसी ने दूसरी गजल कही है तो वो कबीरदास ने है। उनका मतला है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में अमन दुनिया से यारी क्या। इनके वजन में, इनके मीटर में गजल कही थी, वो यूं है कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, वह हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। और सियासत जो करते हैं उनके लिए एक शेर था कि ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या।
बहुत।
और दुनिया की सबसे बड़ी इबादत मेरे ख्याल में किसी के दुख दर्द में शरीक होना है।
निधर साहब, आपने अपने वालिद के लिए जो एक नज़्म लिखी थी,
क्या है
आजकल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं मेरी कहानी के नाम से, और मुझे इतनी हैरत होती है, सबसे ज्यादा कहानियां जो लोगों ने भेजी हैं और जिसमें बुजुर्ग शामिल थे और बच्चे भी शामिल थे और नौजवान भी, अपनी माँ की याद के बारे में। कैसे माँ की याद कभी शायद लोगों के दिल से खत्म नहीं होती, बच्चे के कभी भी नहीं।
उसकी वजह क्या है? देखिये माँ, एक बात तो क्या है कि माँ जो है वो एक क्रिएशन करती है, और पहली जो मुलाकात होती है बच्चे की वो माँ से ही होती है। लेकिन माँ का कोई एक रूप नहीं है, माँ वो भी है जो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर गायब हो जाती है, माँ वो भी है जो अपने बच्चे को अब सौदा करके चली जाती है, माँ वो भी है जो जिंदगी भर एक बच्चे के लिए तड़पती रहती है। तो माँ के कई रूप हैं। अब जैसे मैंने एक दोहा कहा था कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों का स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। अब ये जो माँ याद आती है, ये जो माँ है, ये वो माँ है जो मशरकी तहजीब ने दी है। आज जो बड़े शहर में इंडस्ट्रियल कल्चर में जो माँ आई है, वो माँ ज्यादा जिसे कहना चाहिए कॉमर्शलाइज भी है। वो क्या है कि मेरी पूरी फैमिली जो है, फैमिली मतलब ये कि पूरा खानदान जो है वो कराची में और लाहौर में है, और उम्मीद फाजली जो है मेरे ताया के बड़े साहबजादे थे और वो शायर थे। उसके अलावा वसीम फाजली जो है वो भी मेरे कजिन है, और मेरे सगे भाई जो थे वो तस्लीम फाजली जो फिल्मों में गीत लिखते थे वो थे, और उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने नशों से शादी की थी तो वो लाहौर में रहे। तो मैं इंडिया में अकेला हूँ, लेकिन उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा।
तो स्वामी निधा फाजली साहब, फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप सुन रहे होंगे इनके शेर और इनकी बातें, और उसके दुश्मन हैं बहुत उन्होंने कहा, लेकिन उनको प्यार करने वाले जितने थे, दुश्मनों की तादाद उसे बहुत कम होगी। तो हमारे बहुत से सुनने वाले फेसबुक पर हमारे साथ हैं, वसीम बलोची या बलोसी, बशीर अहमद बलोच, हफीज़ुर्रहमान, रशीद ख़ान, इन्होंने आज के प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया अदा किया है खसूसी तौर पर, और ये हमारे तमाम सुनने वालों ने, ज़्यादातर ने मुइन अख्तर को, गाजी वाजिद को, फारूक शेख को, इन सबको याद किया है हमारे प्रोग्राम के हवाले से। जुल्फी राजपर कराची प्रेस क्लब से इन्होंने भी ऐसी कई कमेंट्स किए हैं। सईद चौधरी, जफर हुसैन जोगियानी, एडवोकेट गुलाम नबी चांडियो, शफकतुल्ला मरवत लिखते हैं कि बाजी मैं आपके प्रोग्राम का आशिक हूँ। बहुत शुक्रिया शफकत, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम नहीं, आप ही का प्रोग्राम है। शुरू में आवाज़ें आपने सुनी, ये आप ही सब लोगों की आवाज़ें तो हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बहराम जावेद जाफरानी, बीजल दास, आशिक हुसैन खास खेली, मीर एम अली डोम की, अल्ताफ यार, ये दुबई से इन्होंने पैगाम किए हैं कई, जावेद हैदर और फारूक अहमद रशीद साहिबान, और भी जो मिलेंगे पैगाम मैं पढ़ती जाऊँगी साथ साथ। अच्छा, अब एक बहुत ही प्यारी हस्ती, बहुत ही मतलब इतनी प्यारी कि उनका नाम तो कोई जानता ही नहीं था, बस उन्हें बचिया कहते थे। तो मैंने कोशिश की है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की उसे अलग करके उसमें से अपने सवाल और बातें उनकी कहानी से आपको सुना सकूँ। तो लीजिए सुनते हैं फातिमा सुरैया बचिया।
میری والدہ اکیلی بیٹی تھی اپنے والدین کی. جب میں پیدا ہوئی تو یہ کرناٹک کا علاقہ تھا جہاں شیواجی بڑے تھے اور عالمگیر کی آخری لڑائی ہوئی تھی اور جہاں وہ ایوان تعلق داری تھا. جب میں پیدا ہوئی تو رائے چور میں بہت بڑے شاعر تھے اللہ والے صوفی بزرگ, ان کا تخلص تھا ساقی. انہوں نے ایک رباعی کہی میرے لیے بیٹا, وہ رباعی میری زندگی پہ پوری اتر گئی. میرے نانا کا شاعری کا تخلص تھا مزاج, تو انہوں نے کہا مزاج نقطہ پرور کو نواسی دی ہے خالق نے, مزاج نقطہ پرور کو نواسی دی ہے خالق نے, اجالا سارے گھر کا ہے رہے قائم یہ نظارہ. دعا سے ساتھ ہی تاریخ بھی ساقی نکل آئی, یہ ساقی ان کا تخلص ہے. دعا سے ساتھ ہی تاریخ بھی ساقی نکل آئی, امی کا نام ہے افسر خاتون. الہی شمع بزم زہر ہو افسر کی محفارہ, محفارہ مائی ڈیٹ آف برتھ, کہ مجھے آدھی دنیا سے جان گئی. جاپانیوں نے مجھے بہت بڑا آنر دیا ہے, وہ امپیریل آنر ہے. مجھے انہوں نے دو بار جاپان بلایا, ویسے اور چار بار بلایا مگر دو بار میں جا نہیں سکی. لیکن ایسے دے آر ونڈرفل پیپل, ایسی قوم میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. میں نے زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی مگر اللہ نے ہر لمحہ میری مدد کی ہے, پریشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم لوگ حیدرآباد لکھن سے پاکستان آئے, ہمارے نانا کو نواب کا تحصیل ملا تھا مگر وہ فقیر آدمی تھے. یہاں آئے ہم کئی لاکھ روپے لائے تھے مگر یہاں وہ کئی لاکھ روپے ود ان ون اینڈ ہاف ایئر بےمانوں کی نظر ہوئے. پھر میرے نانا کا انتقال ہوا, میرے والد کا ہاتھ, یہ دونوں ہارٹ فیل سے گئے دونوں. اور اس کے بعد یہ وقت آیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. میں سب سے بڑی تھی, میری شادی ہو چکی تھی اور میں وہاں مطمئن بھی نہیں تھی. مجھے اللہ نے دو اولادیں دی لیکن وہ پیٹ سے ہی مری ہوئی پیدا ہوئی. پھر میں نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد میں نے زندگی کو بدل لیا. میں اپنی بیوہ ماں اور نانی کے گھر میں آ گئی اور بیٹھا میں نے اپنی زندگی میں جد و جہد شروع کی. اور میرے رب کے قربان کہ مجھے ایک دفعہ ایک منٹ کو بھی ناکامی نہیں ہوئی. میری چھوٹی بہن جو ہے مجھ سے چھوٹی, ان کا نام ہے صغرا کاظمی, وہ کاظمی خاندان میں بیاہی ہوئی. ماشاء اللہ ان کا پاکستان میں باہر بھی نام ہے, جو وہاں ان کے شادی بیاہ کے جوڑے بنتے ہیں, قیمتی جوڑے بنتے ہیں. پھر اس کے بعد سارا وہ بریلین, وہ امریکن ریڈیو میں کام کرتی رہی
ہے, وائس آف امریکہ میں بھی وہ کام کر چکی
ہے, یہاں کیا ہے, پھر بی بی سی میں کیا. شی واز اے ویری ٹیلنٹڈ لیڈی. اس کے بعد زہرا نگاہ, اللہ نے ان کو بھی انٹرنیشنلی شہرت دیا تھا. مجھے زہرا کا بہت بچپن کا یاد ہے, جب وہ چھوٹی تھی میں گڑیا کی شادی کر رہی ہوں. زہرا چھوٹی سی ہے, سات برس کی تھی. زہرا نے نظم لکھی سریا کی گڑیا کی سگڑا کا گنڈا, گنڈا جو تھا وہ ذرا سا تھا گنڈا. گڑیا نئی تھی, نویلی دلہن تھی, مصنوعی بالوں سے چھوٹی بدھی تھی. نہ انکار اس کا, نہ اقرار اس کا, نہ سونا ہے اس کا, نہ اٹھنا ہے اس کا. وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنی جگہ پر, بالوں کو کھولے ہوئے ہیں برابر. میرے پاس تو لکھی ہوئی ہے.
بڑی کمال کی شاعر ہیں, بالکل کوئی شک نہیں.
بس اللہ کا پھر اسما, حالانکہ اس کو کوئی باہر سے سہارا نہیں ملا گا مگر وہ ہم سب سے زیادہ ملے لے رہی. اور اس کے بعد احمد مقصود حمینی ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہے, انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے اور اللہ نے اس کو بڑی عزت دی. پھر اس کے بعد انور میاں, انور کو سب جانتے ہیں, آج دنیا جانتی ہے انور مقصود. پھر عمر ہے, ان کو پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے چیس پلیئر ہیں. امیر ہے, وہ سب سے چھوٹا ہے, وہ آج بھی چھوٹا ہے. زمینہ کھانا پکانے سے اللہ میاں نے کہاں پہنچا لیا ہوں. خود آتے تھے لوگ اور ایسی خواتین بھی آئی ہیں جن کا وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کبھی ایکٹریس بنیں گی. اجالا کا کبھی تصور ہی نہیں تھا لیکن وہ خود آئی. اور اللہ نے, سب سے بڑی بات یہ ہے بیٹا, میرے سمن نے خود میرا پلے کیا ہے بیٹا. میرے پلے میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات लिखने की हिम्मत नहीं है मेरी, अल्लाह का एहसान है बेटे ये भाई, मैं मामूली इंसान हूँ लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहमतों की बारिशें रखी हैं कि भाई मैंने जो काम किया लोगों ने पसंद किया। फिल्म के लिए मरहूम शबाब किरानवी जब मैंने क्षमा किया था तो वो आए थे मेरे पास कराची कि आप फिल्म के लिए लिख दें। मैंने कहा मेरे भाई 1.5 साल चली है, इतनी पॉपुलर हुई है, अब दोबारा लिखूंगी लोग बोर हो जाएंगे। मगर उन्होंने कहा था मुझसे, फिल्म वाले आए मेरे पास, हाँ मगर मुझे मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैंने अपना नाम रख लिया है लैला और मजनू नहीं है कोई।
लैला के हर कोई दीवाना है ना, मजनू एक थोड़ी है, आपके तो बहुत मजनू है, सैकड़ों मजनू घूमते रहते हैं।
सबसे बड़ा वाकया जो है वो मेरे लाला पाकिस्तान में हम लोगों का आना, 2 साल के अंदर बाप का भी इंतकाल हादसे से, नाना का भी, और हमारे पास दूसरे दिन खाने को खाना भी नहीं, ये हुआ है। मगर बेटा ऐसी अल्लाह ने हिम्मत दी, हम 2 महीनों में मैं और मुझसे छोटी बहन और बेटा हम लोग खड़े हो गए, और अल्लाह ने हमको कहीं नाकाम किया ही नहीं, कहीं नहीं। मैंने बेटा डिजाइनिंग मैंने घर में पढ़ा, मैं स्कूल कॉलेज भी नहीं गई थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मगर जब मैं पाकिस्तान आ गई तो मेरे नाना मरहूम ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम किसी इदारे में दाखिला ले लो। मैंने अदीब साजी कर लिया, मैंने मेडिसिन भी कर लिया, मगर बेटे मजाल है किसी ने मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगा हो। मैं हैप्पी होम में पढ़ाया, CCS में पढ़ाया, मगर मेरे ना स्कूल वालों ने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा ना कुछ मांगा। टेलीविजन पे मैंने 11 साल से लिखा ही नहीं, हालांकि लाखों सफ़े लिखे रखे हुए मेरे पास लाखों, मगर वो माहौल नहीं है, वो लोग नहीं है जो मेरे साथ काम करते थे, हैं उसका नुस्खा है मगर वो माहौल अब रहा नहीं। लाखों कागज लिखे हुए हैं लेकिन मैं अब और वहाँ से कैसे आई हूँ तो कुछ करूँगी, अल्लाह करे कर दूँ। मगर देखे अल्लाह का एहसान है कि जो लिखा चाहे वो ख्याली था या वो हकीकत से मबनी था, मगर अल्लाह ने इज्जत रखी हमारी, हमारे बुजुर्गों की, तो जो कुछ पढ़ा है वो अदब के हवाले से सामने आया, बेअदबी के हवाले से नहीं आया।
तो थोड़ा सा आप सुनवा, तो तवील गुफ्तगू थी, ज़ाहिर है कि हम उसका कुछ टुकड़ा ही आपको सुना सकते थे, लेकिन बहरहाल बहुत ज़िंदगी पड़ी है और सुनाते रहेंगे ये चीज़ें आपको। हमारे साथ अल्ताफ यार, जेब आफरीदी, शुएब हुसैन नहल का लिखते हैं, पता नहीं सामी ने वॉइस ऑफ अमेरिका का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने इतना हसीन प्रोग्राम बंद कर दिया। शुएब, ऐसी बात नहीं है, प्रोग्राम जैसे कि मैंने कहा कि ज़िंदगी इसी का नाम है, एक प्रोग्राम बंद होता है दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, हो सकता है अगला प्रोग्राम इससे भी अच्छा हो, तो बस आप प्रोग्राम सुनते रहिए और इंतज़ार कीजिए। और प्रोग्रामों का शफकतुल्ला मरवत कहते हैं, ने बहुत सारे दिल अपनी बाजी को भेजें, बहुत शुक्रिया शफकत। पीरजादा माजिद, मुरीदरिंद अली खान और कश्मीर से अहमद उवैस और उनकी बहन इकरा डार, इन्होंने लिखा है हम बहुत बड़े फ़ैन हैं बाजी आपके प्रोग्राम के, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए हम और भी सुनाते रहेंगे चीज़ें आपको और आपको नाम भी, लेकिन पहले चलते हैं अब एक और बहुत ही बांके कंपोज़र, बहुत ही हसीन शख्सियत, यानी कि रॉबिन घोष साहब। मैं उनका मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उनका म्यूज़िक जो है वो आप सुनिए और उसके आगे उनकी बातें सुनिए।
दर्द भी है, उस दर्द में कुछ आराम भी है। ए मेरे अनोखे हमराही,
सागर से गहरे रातों से खाली, सागर से गहरे रातों से खाली, चंचल नैना मोरे भाले, छलके छलके मध के प्याले, जो इनसे पी जाए
आपने, इसलिए कि हम म्यूजिक जानते हैं, और जो म्यूजिक जानते हैं, जो म्यूजिक कदर कर वो इंसान खराब नहीं हो सकता।
अस्सलाम वालेकुम रॉबिन गोई साहब।
वालेकुम।
मुझे मतलब हमेशा से यकीन था कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो क्या ये सच है कि सारे मूसीकार अच्छे होते हैं? तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप एक बहुत ही मसरूफ जिंदगी गुजार रहे थे जब आप पाकिस्तान में थे।
जी जी।
और इतने मकबूल आपके गीत थे, फिल्में अदाकारों की वजह से कामयाब होती हैं कहानी की वजह से, लेकिन आपके गीतों की वजह से बहुत सी फिल्में कामयाब हुई, क्योंकि दिन और रात वो गीत बजते थे।
ये तो उनका प्यार है, जो लोगों को प्यार है, जो इतना प्यार दिया हमें, शबनम को इतना प्यार दिया, उसीलिए तो हम जिंदा है। उसे प्यार, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत और कहाँ मिलेंगे।
तो आपकी ज्यादातर फिल्में बनी तो पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है कि आप मशरकी पाकिस्तान में भी एक बहुत मकबूल मूसीकार थे।
जी,
तो
जी।
आपको अब कहाँ ज्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में?
म्यूजिक के बारे में तो हम तो कहेंगे आपका पाकिस्तान में जो म्यूजिशियंस है वो कहीं नहीं है, इतने अच्छे म्यूजिशियंस कहीं नहीं है।
और गाने वाले सिंगर्स यानी जो है,
सिंगर्स में जरा फिल्म के लिए जरा कमी है। दो चार, एक तो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था नयारा नूर को, काफी हमने चार्ज दिया था फिल्म में।
अच्छा।
और काफी फेमस हुई थी, शी बिकेम फेमस, लेकिन वो जो एक स्टाइल होता नहीं फिल्म का, वो जरा कम है। मतलब ये है कि टोन शुड बी स्वीट और आपको घरेलूपन होना चाहिए।
अच्छा।
तो इसी में आपको जरा सिंगर कम नजर आते हैं वहाँ।
जैद खान है रोकनपुर से। जी जैद खान साहब,
गुल साहब से मेरा ये सवाल है कि आप क्या बनना चाहते थे? दूसरा सवाल मैं इनसे ये करूँगा कि आपकी जो मकसद थे वो पूरे हो गए हैं या नहीं?
जो मौसीकी करता है वो तो मौत तक वो मौसीकी करते रहता है। वो तो प्यार चाहते हैं, लोगों को प्यार। और हमारा क्या है, हमारा ये कि ये है याद माजी आजाब है, छीन ले मुझसे हादसा मेरा।
मगर क्यों रॉबिन साहब, आपकी याद माजी तो बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, तो वो अजाब क्यों है?
माजी आजाब का मतलब ये है, अजाब का अभी अजाब है, ये जहां मौसीकी जो हम करना चाहते थे वो रुक गया, लेकिन जिंदगी रहे तो डेफिनेटली हम करेंगे फिर, अगर लोग हमें चाहे तो। आईना में एक गाना था, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, और जो ये होती है अपना कह सकूं। ये आईना में था, तो मैंने कहा मेरी साहब को ये गाना गाना चाहिए।
अच्छा।
तो प्रोड्यूसर मुझे शाम को फोन किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक मॉडर्न गाना है, मॉडर्न पिक्चर है, और मेहदी साहब तो इसको गजल बना देगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेहदी साहब को मैंने कहा कि आप हमसे ज्यादा रिहर्सल दे, और जैसे हम गाएंगे वैसे आप भी गाएं, कोई मुर्की नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सीधा मेलोडी होगा। गाना था कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर सोच कर जुदा चुका हूँ।
सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ।
तो समीन, क्या शगुफ्ता इख्तिताम था गाने का। नुखबत का शुक्रिया अदा करूँगी, नुखबत ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली हैं आपके लिए। और कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ। मोहम्मद आज़म ने लिखा है कि क्या पूछा है बल्कि कि क्या 8 दिसंबर के बाद ये प्रोग्राम नशर नहीं होगा। पटन बारामूला कश्मीर से इनका मैसेज है। आज़म, ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल आपने सुना इस प्रोग्राम को और ये अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हम इसके कुछ इक्तबास भी आपको सुना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 10 साल में जैसी शख्सियत इस प्रोग्राम में आई वो इस काबिल हैं कि उनको सुना जाए। और बल्कि जब वो नहीं रही हमारे दरमियान, ख़ासतौर पर वो शख्सियत जो हमारे दरमियान नहीं है, उनको और भी अहम है उनकी बातों को सुनना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी हम फहमीदा रियाज का प्रोग्राम सुनेंगे, काजी वाजिद का, जुबैदा आपा का, जो कि पाकिस्तान की पहली बहुत ही मारूफ शेफ हैं थी, बजिया ने उनका जिक्र भी किया। तो ये सब है। अच्छा, इसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में आज मैंने एक बात नोट की है कि आज लोगों ने बहुत ही, मतलब आप हमेशा बहुत हौसला अफजाई करते हैं और बहुत प्यार से मुझे भेजते हैं पैगाम, और जैसा कि बहुत कभी कभी सुनने वाले मजाक भी करते हैं कि बाजी आप तो हमें डांट भी देती हैं। तो मेरा आपका कुछ रिश्ता ऐसा ही है, डांट डपट का भी है। ज़रा आपको मैं देखती हूँ कि वो बात आप नहीं कर रहे जो कि मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी गलत है, तो थोड़ी सी डांट भी पड़ जाती है कुछ सुनने वालों को। लेकिन मुझे ये बात बड़ी ही अच्छी लगती है कि मेरी किसी बात को भी आप लोग बुरा नहीं मानते। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि बहन आप लोग मुझे कहते हैं, और बहन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें उम्र की कैद नहीं होती। मतलब आपकी बहन आपसे बहुत बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे बहुत से सुनने वाले इतने छोटे हैं कि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं। लेकिन ये जो लफ्ज़ आपा या बाजी आप कह के मुझे पुकारते हैं, मुझे बहुत पसंद है, और ये साथ तो हमारा हमेशा रहेगा। तो आज के प्रोग्राम में सुल्तान हमने इकबाल बाहू साहब की बात की थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। बदकिस्मती से वो प्रोग्राम जो है किसी वजह से उसकी रिकॉर्डिंग महफूज नहीं रही, और उसकी एक वजह ये थी कि बाहू साहब ने ये कहा था कि मैं आने वाला हूँ अगले 1 महीने में 2 महीने में और फिर स्टूडियो में आके प्रोग्राम करेंगे। तो कुछ मैंने भी तवज्जो ज़्यादा नहीं दी कि उसको मौज संभाल के रख देती, लेकिन बहरहाल मुझे उस प्रोग्राम के इरेज़ हो जाने का बहुत अफसोस है, और इसलिए कि अब वो शख्सियतें हमारे दरमियान नहीं जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे साथ किया था। तो क्यों ना हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी उन्हीं के बात पे करें, यानी उनकी आवाज़ पे करें, इकबाल बाहू साहब की आवाज़ पे। और हम ख़त्म करने से पहले बता दूं कि नुखबत मलिक प्रोड्यूसर थी और बिल एंड रॉडे हमारे इंजीनियर थे, और शहनाज अज़ीज़ यानी मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा
हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
कराची के चीनी कौंसल खाने पर हमले के असल अहदाफ क्या थे, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम जहां रंग में मेज़बान कमर अब्बास जाफरी से गुफ्तगू करते हुए सिक्योरिटी के दो माहिरीन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फोरम के सलमान जावेद اور امریکہ کے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے سابق ریسرچر نعمان ظفر چودھری کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی اور ساتھ ہی سی پیک پر حملہ تھا۔ نعمان ظفر نے کہا کہ جس تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، یہ سب پر عیاں ہے۔ انہوں نے کہا،
اس میں جو انوالو ہے، جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، وہ بی ایل اے کے ہیں، بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو باغی گروپ کے لوگ ہیں، اور جن کا سرغنہ جو ہے وہ اشرف اچھو کے نام سے ہے، جو کہ اس وقت بھی انڈیا کے اندر ایک میکس ہاسپٹل ہے، وہاں پہ زیر علاج ہیں۔ اس کے اندر سی پیک سے زیادہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسری سب سے اہم چیز ہے، اس سے چائنا کو تھوڑی سی پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ گوادر کے اندر جو ان کی انوالومنٹ ہے، سی پیک میں ان کی جو انوالومنٹ ہے، اس کو جو ہے کسی کی سبوٹاج کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت میرے خیال میں پلان قسم کی اسٹریٹجی تھی، پلان قسم کا حملہ تھا، جس سے ایک ملٹی
سلمان جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کا آپ نے تبصرہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جب پاکستان آگاہ تھا تو پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے گئے؟
اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے والیٹائل قسم کی، اور جو اس کا سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اس کے مطابق پاکستان ہمیشہ سے خطرات کی زد میں رہتا ہے۔ کون کون سے ممالک شامل ہیں، ان کے بارے میں بارہا دفعہ بات ہوتی بھی رہتی ہے، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے باکسز لانچ کرتی ہیں، وہ بھی ہم سب کی نظر میں رہتا ہے، اس سے بارہا دفعہ تبصرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک بات پریونٹیو میئر کی ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے، جیسا عمران خان صاحب نے بھی، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تو آ سکتی ہے کہ ایک تھریٹ ہے، اور تھریٹ کا ایک آپ کو ایریا بھی آئیڈینٹیفائی شاید ہو جائے بہت حد تک، لیکن اس ایریا کے اندر کس اسپیسیفک ٹارگیٹ کو جا کے وہ ہٹ کر سکیں ٹیررسٹ، ایک میٹریکل وارفیئر کے اندر یہ بہت مشکل ہوتا ہے ڈیٹرمن کرنا۔ تو ہمیشہ سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اٹیکر کے پاس زیادہ ہوتا ہے، بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی پریمیسز کو یا اپنے لوکیشنز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو اس میں بلکہ جو سامنے والی اور اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ اٹیک ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس اٹیک کو سکسیسفلی اوائڈ کیا گیا، حالانکہ سرپرائز کا ایلیمنٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ اٹیکر کے پاس ہوتے، بلکہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر اور پیراملٹری فورسز کے تھرو ہی اس پورے اٹیک کو قابو کر لیا گیا۔ ادروائز پچھلے جتنے بھی اٹیکس پاکستان کی میجر لوکیشنز کے اوپر ہوئے ہیں، اس کے اندر آرمی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر آ کے اس کو کلین آف کرتی ہے، لیکن دس ٹائم اراؤنڈ ہماری جو فورسز ہیں، پولیس فورس ہے اور رینجرز ہے، انہوں نے ہی اس کو قابو کیا۔ تو یہ دو چیزیں بتاتی ہے کہ ایک تو کہ تھریٹ الرٹ کی وجہ سے پاکستان کی جو فورسز تھیں وہ ویجیلنٹ تھیں، اور نمبر دو پاکستان کی جو پریپیئرنس ہے ان ریگارڈ ٹو کاؤنٹرنگ سچ اٹیکس، جو سرپرائز اٹیکس ہیں، وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں، جس پہ شاید ایون ریجن میں کوئی اور فورس بھی ابھی تک اس پہ کوئی کلیم نہ کر سکے۔
اچھا، آپ اس کے امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟
جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے پاکستان کا، اس کو ڈسٹرب کرنے کی بات اس کے اندر ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ اس میں اسٹریٹجک امپورٹینس جو ہے، جو یعنی اسٹریٹجک میسیجنگ ہے، وہ ڈیفینیٹلی چائنا کے لیے ہے، دوسرے ممالک کے لیے ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے یا ملیشیا کے لیے، جن ممالک سے اس وقت عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ دورہ کر کے آئے ہیں۔ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو امیڈیٹ انہوں نے کچھ اچیو کرنا ہوگا، تو وہ آئیڈیاز 2018 ریسرچ کراچی کے اندر ابھی 3-4 دن میں اس کا انعقاد ہونے والا ہے، اور چونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شو ہوتا ہے ڈیفینس انڈسٹری کے حوالے سے، تو کراچی کو ٹارگیٹ کرنا اور ایک چیز سے ملٹیپل جو شکار ہیں ان کو اچیو کرنا، یہ واضح ہے کہ جس نے بھی اٹیک کروایا، جو بھی اس کے ہینڈلر تھے، وہ اس کو لے کر آنا چاہتے تھے۔ ایک امپلیکیشن اور اس کے اندر سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ لے کر آنے والی بات ہے۔ بی ایل اے نے کبھی بھی فدائین کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے ریلیجیس ڈاکٹرائن کے طور پہ یوز ہوتا رہا ہے، بٹ جو پہلے سے ایک اٹیک ہوا چائنیز بس کے اوپر، جس میں انہوں نے سیوسائڈ حملے کو حملہ ور کو استعمال کیا، اور ابھی یہ فدائین کا لفظ استعمال کیا، یہ شو کرتا ہے کہ کمپاؤنڈڈ تھریٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ہینڈلر ہیں وہ ریلیجیس ایلیمنٹس جو ہیں ان کے تھرو کہیں نہ کہیں آپریشنل یا لاجسٹیکل جو ہے وہ ایک